من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات عزیزان محترم ہم نے کتاب ہدایت اور صلاح کے عنوان سے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہوا. کل گفتگو اس مقام پر رکی تھی کہ اگر ملت اسلامیہ مقام ختم نبوت کو سمجھ لے تو سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں. مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مقام محمد کو سمجھنا ہے. اختلافات، ٹکراؤ، تصادم، نظریات کا تصادم، یہ سب فقط اس لیے ہے کہ ابھی تک وہ آخری نبی سمجھ میں نہ آ سکا جسے پروردگار نے اپنا مظہر بنا کر اس دنیا میں بھیجا. بھائی عیسائیوں نے اپنے نبی کو گھٹایا یا بڑھایا؟ میں بہت سیدھا سوال کر رہا ہوں اپنے سننے والوں سے کہ بھائی عیسائیوں نے اپنے نبی کو گھٹایا تھا یا بڑھایا تھا؟ بھائی گھٹایا نہیں، بڑھایا تھا. اسے تو اللہ برداشت نہ کرے اور تم محمد کو گھٹا دو اور اللہ برداشت کر لے. آج تک یہ کہا جا رہا ہے. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ مقام ختم نبوت پر گفتگو کو ختم کر دینا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے. آج تک یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سلام سے فائدہ کیا ہے اور اب درود سے فائدہ کیا ہے. اب تو نعوذ باللہ مٹی کے ڈھیر میں سوائے مٹی کے کچھ نہیں ہے. اب میں کیسے سمجھاؤں اپنے محترم سننے والوں کو؟ بھائی اگر میری نہیں مانتے تو ایک جلیل القدر صحابی کی بات مان لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت میں اپنے بیان کیا کہ ایک دن پیغمبر اکرم نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر اپنے محترم ساتھیوں کے سامنے یہ جملہ فرمایا کہ میرے ساتھیوں سنو، اللہ نے جو آدم کو سجدہ کروایا تھا تو سجدے سے مراد آدم نہیں تھے. کسی بزرگ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر سجدے کا مقصود کون تھا؟ تو فرمانے لگے کہ میرے نور کو سجدہ کروایا آدم کے اندر رکھ کر. بھائی بہت بہت ہی آسانی کے ساتھ مقام ختم نبوت تک جانا ہے، لیکن یہ بات طے ہو جائے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پیغمبر نے کہا کہ سجدے سے مراد آدم نہیں، یعنی آدم کو سجدہ نہیں کروایا، تو یا رسول اللہ پھر کس کو سجدہ کروایا؟ کہا میرا نور آدم کے اندر رکھا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب میں پڑھے لکھے اور بیدار مجلس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھائی سجدہ کس کو کروایا؟ نور محمد کو، آدم کو تو نہیں کروایا، پیغمبر خود کہہ رہے سجدہ آدم کو نہیں ہے، سجدہ نور محمد کو ہے. تو اگر سجدہ نور محمد کو ہے تو نور محمد کو سامنے رکھتا فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو، نور محمد کو سامنے رکھتا اور فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو. یہ آدم کے پتلے میں رکھ کر سجدہ کروانے کی مصلحت کیا تھی؟ تو بتلانا یہی تھا کہ محمد مٹی کے اوپر آئے جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہے جب بھی محمد. باتیں تو آ دینا، تو آپ جملے تو سنو، محمد مٹی کے اوپر ہو جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے. تو سجدہ کروایا نور محمد کو، کروا دیا نا، تو اب وہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کیا، بھائی بہت پوری توجہ سے سوال کیجیے گا، اب وہ فرشتے جنہوں نے سجدہ کر دیا، اب انہیں نعوذ باللہ آپ بدعتی کہیں یا مشرک کہیں، وہ اسی مقام پہ رہے. اور جو بڑا توحید والا تھا اسے ڈانٹ کے باہر نکالا گیا یا نہیں؟ بہت 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 توجہ رہے. اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا بدعت ہے تو وہ بدعتی اپنے مقام پہ رہے. اور جو بڑا توحید کر رہا تھا کہ تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، اسے رجیم بنا کے نکالا یا نہیں؟ بھائی سنیے گا اور اب ذہن میں رکھیے، رجیم بنا کے نکالا اور ایک سند دے کے نکالا، سند دی ابا وسط بڑا وکا نمر کافری، یہ ابلیس اس نے انکار کر دیا، ہمارے حکم سے انکار کیا. سنو مسٹر پاک میں کہہ رہا تھا کہ سجدے کے انکار پہ نہیں نکالا گیا، حکم کے انکار پہ نکالا گیا، یعنی اللہ سے کہہ رہا تھا کہ تجھے سجدہ کروں گا، تیرے حکم پہ آدم کو نہیں کروں گا، تو ذات کو مان رہا تھا، بات کو نہیں مان رہا تھا. ذات کو مان رہا تھا، بات سے انکار کر رہا تھا. یعنی میں ذرا سا اور واضح کر دوں، کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسے افضل کے ہوتے ہوئے، مسٹر پاک کے موضوع کو ذرا سا آگے بڑھا رہا ہوں، مجھ جیسے افضل کے ہوتے ہوئے یہ کمتر کو خلافت کیوں دے دی؟ یعنی عدل الہی پہ اعتراض سے. بھائی اگر بھائی بہت توجہ رکھیے گا، عدل الہی پہ اعتراض ہے نا، عدل الہی پہ اعتراض ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو کیسے دے دی؟ عدل کا تقاضا تو یہ کہ افضل کو لے، تو عدل پہ اعتراض تھا اور اسے خلیفہ نہیں مانوں گا. بھائی توجہ رکھیے گا، تجھے عادل نہیں مانتا اور اسے خلیفہ نہیں مانتا. بھائی توجہ ہاتھ بھولے نا، تو آپ قرآن مجید سے کچھ تین مقامات کی آیتیں سن لیجئے. رب دے، بھائی عجیب و غریب آیات ہے، رب دے فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم. رب دے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو نے عدل پہ اعتراض ہے، ذہن میں رکھیے گا، عدل پہ اعتراض ہے، تو نے مجھے گمراہ کر دیا، تو اب جا رہا ہوں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. تو کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم پر. تو جو ہے نا بھائی، اب آیت سنو اور اس آیت کو اب ذہن میں محفوظ رکھنا، ابلیس کہاں بہکائے گا؟ صراط مستقیم، یعنی سنیما ہاؤس میں جا کے نہیں بہکائے گا. بھائی لوگ تو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں نا، بھائی ڈانسنگ ہال میں جا کے نہیں بہکائے گا، پہلے سے بہکے ہوئے. تو جہاں نہ بہکنے کا امکان ہو، اب میں مسجدوں کا نام لینا نہیں چاہتا، اب میں درگاہوں کے لیے یا عبادت گاہوں کے لیے تو کچھ نہیں کر سکتا, لیکن اس نے یہی کہا کہ لا اودن لہم صراط المستقیم, پروردگار پروردگار جہاں لوگ گمراہ ہیں وہاں جا کے نہیں بیٹھاؤں گا, تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کروں گا. اچھا یہ اللہ کی صراط مستقیم پہ بیٹھ کے گمراہ کرے گا؟ تو بھائی ہے کیا اللہ کی صراط مستقیم؟ بھائی سنو سنو, میرے محمد کے مقام کو سنو, اور اگر میں وعدے کر سکا تو سمجھوں گا کہ آج مقام ختم نبوت کا حق ادا ہو رہا ہے. صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو انسان کو جنت تک لے جائے, اس کا نام ہے صراط مستقیم. بھائی بات واضح ہو گئی. سورہ الانعام قرآن مجید کا چھٹا سورہ, اور اس کی مسلسل آیتیں 84, 85, 86, 87, ساری آیتیں نہیں پڑھوں گا. پیغمبروں کے نام لیے اللہ نے, پیغمبروں کے نام لیے, فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر, سب کے بہت سے پیغمبروں کے نام لیے, اور اس کے بعد کہا فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. نوح کو, آدم کو, ابراہیم کو, موسیٰ کو, ہارون کو, ان سارے پیغمبروں کو ہم نے خلق کیا, پھر انہیں منتخب کیا, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو سارے پیغمبر کیا ہے؟ صراط مستقیم کی طرف. یہ ذہن رہے, اسے کہ اسی سے کام لینا ہے. فرشتہ بنا ہوں آیت کا نشان 86, 31, سورہ الانعام چھٹا سورہ, فرشتہ بنا ہوں ہم نے ان پیغمبروں کو خلق کیا, انہیں منتخب کیا, وہدیناہم الی صراط مستقیم, اور ہم نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. ابراہیم جن کے لیے میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی کو چھوڑ کر سب سے افضل ہے, سورہ نحل ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ حنیفا لم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم اپنی ذات میں امت تھا. ان ابراہیم کانا امتا قانتا للہ, اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا, حنیفا سیدھے راستے پہ تھا, لم یکن من المشرکین ابراہیم مشرک نہیں تھا, شاکر للانعمہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والا بندہ تھا. اب اللہ نے کیا کیا؟ اجتباع ہو اسے منتخب کیا, وہداہ الی صراط مستقیم, اور اللہ نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. روکے رہے ہیں بھائی, یہی روکنا چاہ رہا ہوں. دو آیتیں میں نے پڑھی, سارے پیغمبر فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم, الف لام چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف, الی کے معنی طرف, اور اعلی عین لام چھوٹی ہے کھڑا الف, اعلی کے معنی پر. بات واضح ہو گئی؟ الی کے معنی طرف, اعلی کے معنی پر. تو سارے پیغمبر 123,999 پیغمبر صراط مستقیم کی طرف, اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم. میں کچھ بات واضح ہوئی. یاسین اے سید و سردار, والقرآن الحکیم قسم ہے قرآن حکیم کی, انکا لمن المرسلین اعلی صراط مستقیم, فقط تو سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. تو سارے رسول صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر. طے ہو گئی بات؟ تو اب میں نے قرآن کو چیک کرنا شروع کیا کہ ہے کوئی اور جو صراط مستقیم پہ ہو. بھائی محمد کے علاوہ کوئی ہے جو اعلیٰ صراط مستقیم؟ تو سورہ نحل میں آواز دی, ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر حل یتبعہ ہوا ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. اب میں پوری آیت کا ترجمہ نہیں کروں گا, مجھے جانا آگے. اللہ کہتا ہے کہ ایک اور ہے جو صراط مستقیم پر ہے. راوی کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا, اور میں نے ہاتھ جوڑ کے ان سے پوچھا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اتنے میں علی نظر آئے, فرمانے لگے کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو کہ کون ہے. لیکن سارے پیغمبر صراط مستقیم کی طرف اور کل دو صراط مستقیم پر، یا محمد صراط مستقیم پر یا علی صراط مستقیم پر، اور وہ کہہ کے چلا تھا کہ لا خدن لہم صراط المستقیم، پروردگار تیری صراط مستقیم پر بہکاؤں گا، تو یا محمد کی نبوت میں جھنڈا لائے گا یا علی کی امامت سے انکار کروا دے گا. لهم صراطك المستقيم ربي فبما اغويتني. بھائی جملہ سنتے جاؤ. ذات کو مان رہا تھا، بات سے انکار کر رہا تھا، یعنی خدا کا منکر تو نہیں تھا نا، خدا کا منکر نہیں تھا، توحید کو مان رہا تھا، انکار عدل سے تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، ربي فبما اغويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم ولا اغوينهم اجمعين، پروردگار سب کو بہکاؤں گا الا عبادہ کا منہم المخلصین، یہ جو تیرے نبی ہیں یہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے. اچھا اللہ کو بھی مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، اللہ کو مان رہا ہے، نبوت کو مان رہا ہے، مان رہا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے رب فانذرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. اچھا تو توحید کو بھی مانتا ہے، نبوت کو بھی مانتا ہے، قیامت کو بھی مانتا ہے، عدل سے انکار کرتا ہے، خلافت سے انکار کرتا ہے. عجیب عجیب، یہ تو آیات قرآنی ہے نا، اور آیات قرآنی کی چھاؤں میں اس نخلے گفتگو کو پروان چڑھنا ہے. تو ایک مرتبہ قرآن نے آواز دی، ابا بس تک بڑا وکال من الکافرین، اب مجھے جانا ہے نبوت محمد کی طرف. ابا اس نے انکار کر دیا ہے نا، بس تک بڑا اس نے تکبر کیا. دو سنہیں مل گئی، ملکن ہے ابا، ملکن ہے بس تک بڑا متکبر ہے، دو باتیں ہو گئی ابلیس کے لیے. اور اب جملہ کہاں، وکال من الکافرین، اور یہ کمبخت تھا ہی پرانا کافر. بہت توجہ رکھیے گا، بہت توجہ رکھیے گا، کال من الکافرین، یہ تو تھا ہی پرانا کافر. تو آپ پروردگار تو عالم الغیب ہے نا، اس لیے کہ مسلمانوں کو محمد کے عالم الغیب ہونے میں شبہ ہے. تو پروردگار تو عالم الغیب ہے نا، اور تو کہہ رہا ہے کہ پرانا کافر تھا اور کفر کو دل میں چھپائے ہوا تھا. تو جب پرانا کافر تھا تو فرشتوں کی صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ جب پرانا کافر تھا تو پاکیزہ صحبت میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اب مجھے نہیں معلوم کہ کیوں بٹھایا، لیکن اتنی بات طے ہے کہ اگر دور ہوتا تو کبھی کفر نہ کھلتا، اس لیے پہلو میں بٹھایا کہ ایک دن حکم دے اور یہ انکار کرے اور ہم جان کے باہر نکال دیں. خبردار، مقام محمد میں کوتاہی نہ کرنا. بار بار آیت پڑھ رہا ہوں، وہ یوم نبعث فی کل امت شہیدا، تقریباً ہر تقریباً میں نے آئے مبارکہ کو کوٹ کیا، وہ یوم نبعث، اب آگے جا رہا ہوں، فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدا ورحمۃ وبشرا للمسلمین. سب سے بڑی کتاب بھیجی، سب سے بڑا نبی بھیجا، سب سے بڑی کتاب، سب سے بڑا نبی. اب جملہ سنو حبیب، قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ ہوگا اور حبیب تو ان نبیوں پہ گواہ ہوگا. طے ہو گئی نا بات، رکے رہیے گا. قیامت کے دن ہر نبی اپنی قوم پہ گواہ اور میرا نبی ان نبیوں کا گواہ. یہ کس بات کی گواہی بھائی؟ کرنا کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اچھا
یہ ابراہیم علیہ السلام بطور گواہ گئے. اب کیا گواہی دے گا اللہ؟ بتلاؤ ابراہیم تمہاری امت میں مومن کتنے تھے، کافر کتنے تھے؟ تو اب گواہی دینی ہے ایمان کی، گواہی دینی ہے کفر کی، اور یہ دونوں گواہیاں آسان ہیں. اس لیے کہ ایمان بھی نہیں چھپتا، کفر بھی نہیں چھپتا، لیکن گواہی دینی ہے منافق کی. نفاق کی گواہی بہت مشکل ہے. تو اب ابراہیم جب گواہی دیں گے کہ میری امت کا فلاں شخص کافر تھا، فلاں شخص مومن تھا، فلاں شخص منافق تھا، تو دل کی گہرائی میں ڈوب کے گواہی دیں گے نا. تو نبی کی آنکھ کو یہ پسلیاں نہیں روکتی دل تک جانے سے. میں سمجھو بات کو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. نبی کی آنکھ پسلیوں کو توڑ کے دل کی گہرائیوں میں دیکھتی ہے کہ کہاں ایمان ہے، کہاں کفر ہے، کہاں نفاق ہے، کہاں عبادت میں خلوص ہے، کہاں عبادت میں ریاکاری ہے. اب کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو سارے نبی اپنی اپنی قوم کی گواہی دیں، اور میرا نبی ان سارے انبیاء کی گواہی دے. سنتے جاؤ روایت، اور اب اس روایت کو ذہن میں رکھ لینا، اس لیے کہ کسی موقع پہ کام آ جائے گی. قیامت کا دن ہوگا، ایک مرتبہ عرش الٰہی سے آواز آئے گی کہ پیغمبرو تم نے حق کے تبلیغ کو ادا کیا. پیغمبرو عرش سے آواز آ گئی، سارے انبیاء مرسلین کھڑے ہیں، تم نے تبلیغ کے حق کو ادا کیا؟ سب ہاتھ جوڑ کے کہیں گے کہ ہاں پروردگار، ہم نے اپنی استطاعت بھر، اپنے ذرا کے مطابق حق کے تبلیغ کو ادا کیا. ایک مرتبہ عرش سے آواز آئے گی کہ پیغمبرو اپنے ساتھ کوئی گواہ لائے ہو؟ بھائی سنیے گا، خدا کی قسم کہ وہ مقام ہے جہاں روک کے چند جملے کرنا چاہ رہا ہوں. کوئی گواہ لائے ہو؟ ایک پیغمبر دوسرے کو دیکھے گا کہ اب ہم سے گواہ مانگا گیا. آئیں گے پیغمبر اکرم کی خدمت میں.
آواز بلند نعرہ تکبیر،
آئیں گے سارے پیغمبر آئیں گے ہمارے نبی کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے گواہ مانگا ہے کہ تم نے حق کے تبلیغ ادا کیا تھا یا نہیں. تو اللہ کے رسول آپ چل کے گواہی دے دیں کہ ہم نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. بھائی بہت توجہ رکھیے گا، حیات محمد سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی محمد کی پوری زندگی سمجھ میں آ رہی ہے. آدم کہیں گے آپ میری گواہی دیجئے، نوح کہیں گے میری گواہی دیجئے، ابراہیم کہیں گے میری گواہی دیجئے، موسیٰ کہیں گے میری گواہی دیجئے، یعنی 123,999 پیغمبر کہیں گے کہ یا رسول اللہ چل کر ہماری گواہیاں دے دیجئے. روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر دائیں دیکھیں گے، پیغمبر بائیں دیکھیں گے، اور کہیں گے اے نا حمزہ، بھائی ذرا حمزہ کو بلاؤ، اے نا جعفر، ذرا جعفر طیار کو بلاؤ. حمزہ آئیں گے، جعفر طیار آئیں گے، پیغمبر کہیں گے جاؤ میری طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. بھائی مقام محمد سمجھ میں آ گیا؟ بہت توجہ رکھیے گا، لیکن بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ میرے دوستوں تک اب یہ پیغام پہنچ جائے تاکہ مجھے آگے جانے میں آسانی ہو جائے. آئے نا حمزہ، آئے نا جعفر، آؤ حمزہ جعفر آؤ، اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے. یہ طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ میں شہادت علی شہادت، گواہی کی گواہی. تو جاؤ حمزہ اور جاؤ جعفر، میری طرف سے گواہی دے دو کہ ان پیغمبروں نے اپنے اپنے زمانے میں حق کے تبلیغ کو ادا کیا تھا. جیسے ہی معصوم نے یہ واقعہ بیان کیا کہ قیامت میں یہ ہوگا، ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا فرزند رسول. قیامت میں کہہ رہے حمزہ کو بلاؤ، قیامت میں کہہ رہے جعفر کو بلاؤ. کہا کیا؟ کہا زندگی میں علی بدر کو فتح کر لو، علی احد کو فتح کر لو، علی ذوالحشرہ کی دعوت دے آؤ، علی رات کو میرے بستر پہ سو جانا، علی یہ آرام لے لو خیبر میں چلے جاؤ، علی میرے کندھے پہ کھڑے ہو کے بت توڑ دو. تو دنیا میں تو علی علی پکارتے رہے، اور قیامت میں کہہ رہے کہ حمزہ تم گواہی دو، جعفر تم گواہی دو، فائن علی، یہ علی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ بھائی سوال میں دم ہے نا، سوال میں دم ہے کہ بھائی حمزہ کو بھیجا، جعفر کو بھیجا، تو علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ زندگی میں تو علی علی کر رہے تھے، یہ قیامت میں علی کو کیوں نہ بھیجا؟ تو معصوم نے جواب دیا کہ ابھی تو دوسرے پیغمبروں کی باری ہے، جب محمد سے پوچھا جائے گا کہ کوئی گواہ لائے ہو یا نہیں، کہیں گے اے علی. نباسو في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجينا بك شهيدا على هؤلاء حبيب قيامت کا دن تجھے سارے انبیاء مرسلین کا گواہ بنائیں گے تو میرا محمد آدم کا بھی گواہ ہے نوح کا بھی گواہ ہے ابراہیم کا بھی گواہ ہے موسیٰ کا بھی گواہ ہے عیسیٰ کا بھی گواہ ہے تو اب ہے ان پیغمبروں کی بجائے کہ میرے محمد کے مقابل کھڑے ہو جائیں بھائی میں آ گیا اس موضوع تک جس موضوع تک آنا تھا مجال ہے کسی نبی اولو العزم کی کہ میرے محمد کے مقابلے پہ آ جائے وہ نوح یہ میرا محمد پچھلی تقریر کا حوالہ اپنے سننے والوں کو دے رہا ہوں وہ ابراہیم یہ میرا محمد وہ موسیٰ یہ میرا محمد اور اب عیسیٰ آخری رسول بنی اسرائیل کا بھائی مجال ہے کہ عیسیٰ میرے محمد کے مقابلے پہ آ جائے اس تخلو کو میں نے تیز کہا یا کہ تیر بے عزنی و تن فکو فیا و تکون تیرم بے عزنی و اس تو بے الکمہ بل ابرسا بے عزنی و تو خیز الموتا بے عزنی سورہ مائدہ بھائی سنو ٹھنڈے دل سے سننا سورہ مائدہ قرآن مجید کا پانچواں سورہ اور اس سورے کی 110 آیت بہت ٹھنڈے دل سے ترجمہ سن لو محنت سوارت ہو جائے گی وہ اس تخلو کو اللہ مخاطب ہے اور کس سے مخاطب ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اس تخلو کو میں نے تین کہے اتی تہب اذنی اگر یہ آیت واضح ہو گئی تو میرا محمد سمجھ میں آ جائے گا سنو عیسیٰ ہم نے تمہیں اذن دیا اذن کے بھائی اجازت ہم نے تمہیں اذن دیا تم نے گیلی مٹی اٹھائی پرندہ بنا دیا گیلی مٹی اٹھا کے اسے پرندہ بنا دیا فتن سا کو فیا بتکون تیرم بے اذنی ہم نے اذن دیا تو وہ ہو گیا اس میں جان پیدا ہوئی وہ ہو گیا عیسا اس وقت کو یاد کرو جب تم جوزانی انسان کو کوڑی جسے جلد بیماری ہو جائے اچھا کرتے تھے بے اذنی میرے اذن اور میری اجازت سے بل اب رسا عیسا اس وقت کو یاد کرو جب سفید داغ والے کو تم اچھا کر دیا کرتے تھے بے اذنی میرے اذن اور میری اجازت سے تخرج الموتا بے اذنی عیسا اس وقت کو یاد کرو تم مردوں کو بھی زندہ کرتے تھے لیکن میرے اذن اور میری اجازت سے بنی اسرائیل کا بڑا رسول ہے صاحب انجیل صاحب شریعت آج تک زندہ ہے چوتھے آسمان پہ ہے بنی اسرائیل کا آخری نبی ہے اولو العزم پیغمبروں میں شامل ہے لیکن اس کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے اذن لے مٹی اٹھائے اذن لے پرندہ بنائے اذن لے پھونک مارے پرندہ اڑے اذن الہی سے کوڑی کو اچھا کرے پہلے اذن لے مبعوث کو اچھا کرے پہلے اذن لے مردے کو زندہ کرے پہلے اللہ سے اذن لے یہ ہے عیسیٰ کی حیثیت اور اب میرا محمد جا کے دیکھ رہا سورہ احزاب میں یہ آیت ہے یا نہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ونذیرن وداعین الی اللہ باذنہ حبیب ہم نے تجھے نبی بنایا تجھے رسول بنایا تجھے گواہی دینے والا بنایا تجھے خوشخبری سنانے والا بنایا تجھے ڈرانے والا بنایا وداعین الی اللہ باذنہ اور اپنا پورا اذن دے کے بھیج دیا اب جملے کو سنے اپنا پورا اذن دے کر تجھے دنیا میں بھیج دیا تو حبیب تجھے بار بار اذن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اب سورج پلٹا لے تیری مرضی, چاند کو توڑ لے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, درخت سے سلام کروا لے تیری مرضی, سنگیزے سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی, کسی کو مولا بنا دے تیری مرضی, کسی کو باہر نکال دے تیری مرضی. عجیب بات ہے, اب بات کو یہاں سے آگے بڑھا دوں, معذرت خواہ ہوں ایک جملے متعدہ کے لیے, مجھے رکنا نہیں تھا. اب میں جا رہا تھا اس آیت کی طرف جس آیت کے اوپر میں پہلے ہی روشنی ڈال چکا ہوں. میں تم جیسا بشر, مجھے اس آیت تک پہنچنا تھا, لیکن اب میں معذرت خواہ ہوں, میرا محترم سننے والا مجمع, مجھے ایک جملے متعدہ کی اجازت دے دے تاکہ مقام محمد مکمل ہو جائے, میں آگے بڑھ جاؤں اور آؤں گا اس آیت پر. عرض کیا تھا نا میں نے کہ بھائی خیال کی طاقت اور ہے, استدلال کی طاقت اور ہے. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دین کو کبھی دینار پر تولنے کی کوشش نہ کرنا, ورنہ دھوکا کھاؤ گے, دھوکا کھاؤ گے. تو آپ جملہ سنتے جاؤ, محمد سمجھ میں آیا, سارے انبیاء کا گواہ, سارے انبیاء کا رسول, اور اب کروں وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, ایسا رسول جو رسول رحمت, اور اب کروں سورہ فرقان 25 سورہ اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم, تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہمارا یہ رسول عالمین کے لیے رسول ہے. بھائی عالمین کسی شہر کا نام ہے؟ عالمین کسی بر اعظم کا نام ہے؟ عالمین کسی صوبے کا نام ہے؟ کیا ہے عالمین؟ تو اب عالمین نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک سورہ ہم کی طرف نہ جاؤ. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو اب جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے وہاں وہاں تک میرے محمد کی رسالت ساتھ میں جائے. چھوٹی چھوٹی نبوتوں والے نبی کیا مزہ لے کہ میرے محمد کا مقابلہ کر سکے. ایک ٹائم اور اسپیس, زمان و مکان دونوں پر محمد کی رسالت محیط ہے. اب جہاں تک زمانہ جائے محمد کی رسالت جائے گی, اور جہاں تک زمین جائے محمد کی رسالت جائے گی. جائے گی نا, اچھا پیچھے نہیں گئی؟ اگر نہ گئی ہوتی تو آدم کہتے کہتے یا رسول اللہ گواہی دے دیجئے. تو یہ لامحدود نبوت ہے, جس کو کہتے ہیں نا ختم نبوت, یہ لامحدود نبوت ہے. خدا معلوم کہاں سے شروع ہوئی اور خدا معلوم کہاں ختم ہوگی. یہ جملہ مذاق نہیں ہے کہ خدا معلوم کہاں ختم ہوگی. آپ آسانی سے کہہ کے گزر جائیں گے قیامت میں ختم ہو جائے گی, ہے نا؟ تو قیامت میں اگر ختم ہونے والی تھی تو یہ حق شفاعت کی چیز کا نام ہے بھائی. یہ بھی تو نبوت کا جملہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ محمد کی نبوت کب سے شروع ہوئی, اور مجھے نہیں معلوم کہ محمد کی نبوت کب ختم ہوگی. لامحدود نبوت, لیکن اتنا جانتا ہوں کہ آدم کی نبوت محدود, نوح کی نبوت محدود, ابراہیم کی نبوت محدود. کوئی اپنے علاقے کے لیے, کوئی اپنے زمانے کے لیے, کوئی اپنی قوم کے لیے, کوئی اپنے قبیلے کے لیے. بھائی چھوٹی چھوٹی نبوتیں لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات, لیکن فقط بنی اسرائیل کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام صاحب انجیل, فقط بنی اسرائیل کے لیے. نوح بہت بڑے نبی, بہت بڑے نبی اپنے زمانے کے لیے. ابراہیم بہت بڑے نبی اپنے زمانے کے لیے. تو 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں محدود, اور میرے نبی کی نبوت لامحدود. طے ہو گئی نا بات؟ میں بہت خستہ ہوں, آپ کی خدمت میں جو آیا تو بڑی خستگی کے حال میں آیا ہوں. تو بات طے ہو گئی, محمد کی نبوت لامحدود, سارے انبیاء کی نبوت محدود. اچھا اب اگر میرا محمد دنیا سے چلا جائے تو آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کو اس مسئلے پہ بٹھا دوں؟ ممکن نہیں ہے نا. اچھا ایک صاحب نے کہا سوال ہی پیدا ہوتا ہے, ایک صاحب نے کہا ممکن نہیں ہے. اچھا تو نہ صحیح, آدم علیہ السلام کو ہٹائے دیتے ہیں, اجازت دیجئے کہ نوح کو بٹھا دیں. کہا نہیں, بہت بڑے صحیح, لیکن نوح کی نبوت محدود, محمد رسول اللہ کی نبوت لامحدود. اچھا تو اب ابراہیم تو امام للناس ہے نا, اجازت دیجئے ابراہیم کو بٹھا دیں. کہا نہیں, ابراہیم بھی نہیں بیٹھ سکتے. اچھا بھائی چلو موسیٰ علیہ السلام کو بٹھاؤ. کاغذی موسیٰ تو بڑی اسرائیل کے لیے تھے، ان کی نبوت محدود، محمد رسول اللہ کی نبوت لامحدود، تو مسند ختم نبوت پر وہ بھی آ کے نہیں بیٹھ سکتے. بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے چوتھے آسمان پہ، انہیں کو بلا کے بٹھا دو، محمد رسول اللہ کی مسند نہیں بٹھا سکتے. کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت محدود، میرے محمد کی نبوت لامحدود. تو جب اتنے بڑے بڑے اول العظم پیغمبر مسند ختم نبوت پہ نہ بیٹھ سکے تو کیا عرب کے بدوؤں کو لا کے بٹھا دیا جائے؟ بھائی کسے بٹھائے؟ اتنے بڑے بڑے نبی جب مسند ختم نبوت پہ نہ بیٹھ سکے تو آپ کسے بٹھائے؟ آدم نہ بیٹھ سکے، نوح نہ بیٹھ سکے، ابراہیم نہ بیٹھ سکے، موسیٰ نہ بیٹھ سکے، عیسیٰ نہ بیٹھ سکے، تو آپ بیٹھے کون؟ تو آپ اسے لاؤ کہ اگر آدم کا علم دیکھ رہا ہو تو اس میں دیکھو. اب اسے لاؤ. من ارادا ان ینظر الى آدم فی علمہ و الى نوح فی حلمہ و الى ابراہیم فی خلتہ و الى موسیٰ فی حیبتہ و الى عیسیٰ فی زودہ و الى محمد فی جمالہ و کمالہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب. زحمت دی، کیونکہ تیزی سے جانا ہے اس لیے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہوں. تو اب لامحدود نبوت والا، کل کے گفتگو سے متصل ہو گیا، لامحدود نبوت والا. اب کل عرض کروں گا کہ میں تم جیسا بشر مطلب کیا ہے، اور کئی دنوں سے میں یہ سوچتا آ رہا ہوں کہ اسے بیان کرنا ہے، لیکن آج اس منزل کا گفتگو رک رہی ہے. لامحدود نبوت والا، پہلے اپنے کردار کا لوہا منوایا، کہلوالیا مشرکوں کا صادق ہے، پچھلی تقریر سے کل سے متصل ہو گیا، کہلوالیا کے امین ہے. اچھا، مشرک کہنا صادق ہے، مشرک کہنا امین ہے، توجہ رکھیے گا. اور اب وہی رسول جسے مشرک سچا کہہ چکا ہے، رسول کہتا ہے تمہارے بت اندھے ہیں، لنگڑے ہیں، لولے ہیں، تو کہہ دے نعوذ باللہ کہ یہ جھوٹا ہے؟ کہا نہیں، جس منہ سے سچا کہہ دیا اس منہ سے جھوٹا نہیں کہیں گے. مشرک ہے مگر زبان کا کھڑا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کل مبارکباد دے دی آج بیعت مانگ لیا گئے. مجھے بھائی زبان کا کھڑا ہے، توجہ رہے، بہت توجہ رہے. پھر واپس جانا ہے دور اشیرہ تک جہاں میں نے بات روکی تھی، لیکن یہ جملے مکمل ہو جائے. اب مجھ سے گھبرا گیا کہ بھائی ہم کہتے ہیں یہ رسول سچا ہے، اب رسول تو متن، یہ عبداللہ کا بیٹا، یہ سچا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہہ رہا ہے، تو اب کیسے اس کے دعوے کو روکیں؟ کہا بھائی ایک طریقہ ہے، مشہور کردوں کا جادوگر ہے، کر دیا مشہور. اچھا دوسرا طریقہ، مشہور کردوں کا شاعر ہے، ادھر ادھر کی اڑاتا ہے. تو پہلا الزام جادوگر، دوسرا الزام شاعر، دو الزام ہو گئے نا، جادوگر شاعر. اچھا اب عجیب و غریب بات ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ آف دا ریکارڈ یہ جملہ میں سنتے جائیں. تیسرا الزام کہ تو پاگل ہے، پاگل. اب تین الزام ہو گئے نا، جادوگر شاعر پاگل، اور تینوں الزاموں کی نفی چاہیے قرآن نے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ ان ہوا الا ذکر قرآن مبین. ہم نے اپنے نبی کو شعر نہیں سکھلائے، اور شاعری اس کی شان کے لائق بھی نہیں ہے. جو بولے یا ذکر ہے یا قرآن ہے. دیکھیے بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ حاصل گفتگو ہے، حاصل گفتگو ہے. تو آپ مشرک جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے تھے، اتنا بڑا سچا ہے کہ جھوٹا تو کہہ نہیں سکتے، اور لوگ اس کی بات سننے لگیں گے، تب لوگوں کو ہٹانا بھی ہے. کہا کہہ دو شاعر ہے، پہلا الزام. دوسرا الزام مجنون ہے، نون والقلم وما یسترون وما انت بنعمت ربک بمجنون. حبیب تو مجنون نہیں ہے، جو تجھ پر تہمت جنون لگائے وہ مجنون ہے. قلم کی قسم کھا کے کہا، سوچتے رہیے گا. نون والقلم وما یسترون، نون کی قسم، قلم کی قسم، اور جو لکھا جائے گا اس کی قسم. حبیب تو مجنون نہیں ہے، تو خدا معلوم تحریر سے تہمت جنون کا ربط کیا ہے. بھائی عجیب مرحلے، سوچتے رہیے گا. تو حبیب تو مجنون نہیں ہے، جنون کی تہمت ہٹا دی. حبیب تو شاعر نہیں ہے، شاعری تو شان کے لائق نہیں ہے. وما ہوا بقول کاہن, سنو یہ جادوگر نہیں ہے, یہ میرا رسول ہے, یہ رسول کریم ہے, یہ جادوگر نہیں ہے. تو مشرکوں کے تین نام, جادوگر ہے, شاعر ہے, مجنون ہے. تو مشرک کیا پاگل تھے جو رسول اللہ پہ الزام لگا رہے تھے؟ مصلحت تھی. دیکھیے اگر کوئی پاگل یہاں آ جائے اس مجمع میں تو سنجیدہ اثرات تشریف فرمائے, نوٹس نہیں لیں گے, لیکن بچوں کے لیے تماشا بن جائے گا, ہے نا؟ اچھا اب آج کے شاعروں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں, اس زمانے کے شاعر کبھی ادھر کی کہہ دی کبھی ادھر کی کہہ دی, تو سنجیدہ لوگ شاعر کا نوٹس نہیں لیتے تھے, توجہ رکھیے گا. تو پاگل بچوں کے لیے تماشا بن جاتا ہے, شاعر سنجیدہ لوگوں کے لیے بیکار محض ہوتا ہے, اور جادوگر کوئی ڈرے یا نہ ڈرے عورتیں ضرور خوفزدہ ہوتی ہیں. بھائی بہت توجہ رکھیے گا, تو مشرک پاگل نہیں تھا جو محمد پہ الزام لگا رہا تھا, جادوگر کہہ کے عورتوں کو بھڑکانا چاہتا تھا, شاعر کہہ کے مردوں کو ہٹانا چاہتا تھا, مجنون کہہ کے بچوں کے لیے تماشا بنانا چاہتا تھا. اب محمد نے یہ طے کیا کہ جب میں چلوں گا تو بچوں کے لیے علی کو لے چلوں گا, عورتوں کے لیے خدیجہ کو لاؤں گا, مردوں کے لیے ابو طالب کو لاؤں گا, تاکہ نبوت کی سرحد مل جائے. عورتوں کو گواہی دے خدیجہ, مردوں کو گواہی دے ابو طالب, بچوں کے سامنے نمونے عمل بن کے آئے علی. بھائی بات واضح ہوئی, علی سے بھائی عجیب کمال ہے, ذوالعشیرہ کی دعوت خدیجہ کے گھر میں, دعوت دینے والے علی اور ابو لہب کو ٹوکنے والے ابو طالب. بات آ گئی نا اس مرحلے پر, اس کو تھی آواز, آئے احمد خاموش ہو, بھائی یہی میں نے بات روکی تھی, آئے احمد خاموش ہو. ابو لہب گھبرا کے بیٹھ گیا, کہا واللہ لا یقوم منکم احد حتی یتکلم ابن اخی محمد, خدا کی قسم کوئی اپنی جگہ تو حرکت نہیں کرے گا جب تک میرا بھتیجا محمد تم سے بات نہ کر لے. ڈر کے بیٹھ گئے سارے دعوت میں آنے والے, ڈر کے بیٹھ گئے اور اب ہاتھ جوڑے. قم بھائی سنیے گا, تین لہجے ہیں, ابو لہب کو ڈانٹ کے بٹھایا, مجمع کو ڈانٹ کے روکا, اور اب رسول سے مخاطب ہے ابو طالب. قم یا سیدی و مولائی, اے میرے سید و سردار, اے میرے آقا و مولا, قم یا سیدی و مولائی و تکلم بما تحب و ترضی, اور آپ کے جو دل میں ہے وہ ان لوگوں کے سامنے بیان کریں. و بلغ رسالتا ربک, اور پہنچا دے اپنے رب کی رسالت کو. بس رکے رہے, بہت پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے. کیا کہا ابو طالب نے؟ قم یا سیدی و مولائی و بلغ رسالتا ربک, یہ تینوں لفظ سمجھ میں آ گئے, بلغ پہنچا دیں, رسالتا رسالت کو, ربک جو آپ کے رب کی طرف سے آئی ہے. ابو طالب کا احسان محمد پہ ہوا یا نہیں؟ ہو گیا نا. اگر ابو طالب ڈانٹ کے نہ بٹھلاتے ابو لہب کو تو بول نہیں نہ دیتا. حبیب اب اللہ کی طرف سے حکم, حبیب ابو طالب نے تم پہ احسان کیا, اب اس احسان کے بدلے کو اتار دو, اور اس طریقے سے اتارو کہ ذوالعشیرہ کی 124 اشخاص نے, ابو طالب نے تمہاری نبوت کا تعارف کرایا تھا, تو تم غدیر خون کے 124,000 کے مجمع نے. بھائی توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, لیکن اب میں لفظوں کو لفظوں کے ملا رہا ہوں. تم غدیر خون کے 124,000 کے مجمع میں ابو طالب کے بیٹے کی امامت کا تعارف کرا دو, اور حبیب لفظ نہ بدلنے پائے. توجہ, پڑھے لکھے مجمع کو مخاطب کر رہا ہوں. ابو طالب نے کہا تھا بلغ رسالتا ربک, تو اب ہم آیت اتاریں گے, یا ایو رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. ابو طالب نے پہلے کہا ہے, قرآن نے بعد میں آئے. بھائی بات واضح ہوئی, ابو طالب نے تین اولاد پہلے گئے, بلغ رسالتا ربک, اور غدیر خون کے میدان میں وہی تین اولاد آیت کے اندر آ گئے, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتا. رولت لے لیے نا قرآن نے. بھائی اب سنو, تو اب ایسا کرو کہ ابو طالب کے احسان کو اتار دو. بھائی اب میں مجمع کی خدمت میں ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اور یہ جملہ رائے گا نہ جانے پائے. سنو ابو طالب, سنو محمد, ابو طالب کے احسان کو اتار دو. ابو طالب نے تمہاری نبوت کا تعارف کرایا تھا ذوالعشیرہ میں, تو تم ایسا کرو ابو طالب کے بیٹے کی امامت کا تعارف غدیر میں کرا دو. لیکن حبیب, حبیب لفظ بدلنے نہ پائے. توجہ, حبیب لفظ بدلنے نہ پائے. جس لفظ میں ابو طالب نے تعارف کرایا تھا اسی لفظ میں تو تعارف کرانا. ابو طالب نے کہا تھا یا سیدی و مولائی, تو تو کہنا من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا. میں نے زحمت دی, تقریر اپنے آخری مراحل میں داخل ہو گئی, تو ذوالعشیرہ سے قدیر تک 23 برس کا فاصلہ ہے نا. پہلا کام ذوالعشیرہ, آخری کام قدیر قم, اور درمیان میں 23 برس کا فاصلہ ہے. جس میں جنگیں بھی ہیں, نزول قرآن بھی ہے, احکامات بھی ہیں, عقائد بھی ہیں, کیا کچھ نہیں ہے. تو اگر پھیلاؤ تو پوری رسول کی سیرت ہے ذوالعشیرہ سے قدیر قم تک, اور اگر سمیٹو تو پوری سیرت دو جملوں میں آ جائے. بھائی بس میں نے تقریر تمام کر دی. ذوالعشیرہ سے غدیر تک بہت بڑا فاصلہ ہے, بہت ہی بڑا فاصلہ ہے. پھیلاؤ تو 10 جلدوں میں سیرت النبی لکھی جائے, اور سمیٹو تو 2 لفظوں میں ختم ہو جائے. ذوالعشیرہ میں مجمع جمع کیا علی نے, اور حوالے کیا محمد کے, اور غدیر میں مجمع جمع کیا محمد نے, اور قیامت تک کے لیے حوالے کر دیا علی کے. نور کی منزل, یہ ہے دینت کے اتحاد کی منزل, یہ ہے نور کے اتحاد کی منزل, یہ ہے مزاج کے اتحاد کی منزل, یہ اتحاد خون کی منزل ہے, یہ اتحاد علم کی منزل ہے. بھائی علی کے گھر میں محمد آیا, اب عجیب مرحلے تک لے آیا. تم نے اگر جملہ سنا ہو, اور یقیناً سنا ہے, علی اکبر کی شان میں کیا کہا تھا حسین ابن علی نے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقن و خلقن و منطقن بے رسولک. پروردگار اس جوان کو فوج کے سامنے بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, صورت میں, شکل میں, کردار میں تیرے رسول کی شبیہ اعظم ہے. بات آ گئی نا. بھائی جملے سنے, اور جی چاہتا ہے کہ کچھ جملے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں. اکبر اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر لطف سماعت ہے. جب پیغمبر اکرم کا انتقال ہوا, پیغمبر کا, تو برسوں حسین ابن علی رسول کی قبر پہ جا کے بیٹھتے تھے اور کہتے تھے واجدہ اب کی اللہ فراقک, نانا آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا, نانا آپ کا فراق برداشت نہیں ہوتا. برسوں کہتے رہے. ایک دن خواب میں دیکھا, نانا کو حسین نے خواب میں دیکھا, کہا حسین مت گھبراؤ, میری شبیہ تمہارے گھر میں آنے والی ہے. اب سمجھ میں آیا اکبر؟ بس دو چار جملوں ہی کی رحمت دوں گا, ابو الفضل کے مسائل پڑھ چکا, اور اب میں اکبر کے سلسلے میں دو جملے عرض کروں گا, اور اپنے سننے والوں سے اجازت دوں گا. بھائی اکبر سمجھ نہیں آیا, پیدا ہوا, میری شبیہ تمہارے گھر میں پیدا ہوگی, مت گھبراؤ. اکبر پیدا ہوا. ارباب سیرت و تاریخ لکھتے ہیں کہ حسین ابن علی نے اپنے گھر میں جو تھا, جو کچھ بھی تھا, اس کا منہ کھول دیا, اور جو آیا حضرت توفیق دیا, جو بھی آیا بیٹا مبارک ہو انعام دیا, بیٹا مبارک ہو انعام دیا, بیٹا مبارک ہو انعام دیا, انعام دیتے گئے. سب سے آخر میں شہزادی زینب مبارکباد کے لیے آئی, کہا بھیا بھیا بیٹا مبارک ہو. کہا بہن اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اب اکبر کو لے جاؤ. اب آپ نے توجہ کی, یہ جو مشہور ہے نا کہ شہزادی زینب نے پالا تھا, اب سمجھ میں آیا, اب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اکبر کو لے جاؤ. تو میں بہت دنوں سوچتا رہا کہ شہزادی اتنی تاخیر سے کیوں آئی, تو خدا کی قسم یہ دینے لینے کا معاملہ نہیں تھا, چونکہ شبیہ رسول تھا اس لیے ایسی گود کی تلاش تھی جو شبیہ فاطمہ زہرا. کچھ باتیں بازو ہو رہی ہیں نا, تو دن بھر بچہ علی اکبر زینب کی گود میں ہوتا تھا, رات کو ام لیلہ کے حجرے میں گہوارے میں سلا دیا جاتا تھا اس بچے کو. جناب ام لیلہ کہتی ہے کہ اکثر راتوں میں میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کوئی پرچھائی میرے بچے میں جھکی ہوئی ہے, اور میں نے جب پکار کے کہا من اللہ دیولی, ارے یہ کون ہے جو میرے بچے کو چھو رہا ہے, تو ایک مرتبہ آواز آئی لیلہ آہستہ بولو میں حسین ہوں. اجرکم اللہ, مولا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو رو کے فرماتے تھے اکبر کی محبت مجھے اپنے بستر میں سونے نہیں دیتی. اجرکم اللہ, اب اکبر سمجھ میں آ گیا, اکبر سمجھ میں آیا, ایسا بیٹا. اور وہ آیا, بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے, بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. اب حسین کیا جواب دے, حسین جواب دے تو کیا دے. کرسی پہ بیٹھے ہوئے اکبر سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ جوڑے کہہ رہے بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے. فتنہ فسا سوادا, حسین نے ٹھنڈی سانس, اور جو جواب دیا وہ حسین ہی دے سکتے تھے. کہنے لگے اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا, کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانتا, تو میں دیکھتا کہ کس دل سے دیتے ہو. جاؤ اکبر, تمہیں اجازت نہیں دوں گا. نہیں ملی اجازت اکبر کو, اجازت نہیں ملی. پلٹے ایک خیمے میں آئے, اب سوچ رہے ہیں کہ بابا سے اجازت ملے تو کیسے ملے. خیمے میں آئے, ایک صندوق کھولا, فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنا ہوا ایک رومال نکالا, اور نکالنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اس رومال سے باندھا. بھائی میں اگر آپ سے بندوا لوں آسان ہے, لیکن اگر خود باندھنے بیٹھ جاؤں تو بڑا مشکل ہے. بڑی مشکل سے فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کے بنے ہوئے رومال سے اکبر نے اپنے ہاتھ کو باندھا, اور باندھنے کے بعد اب چلے باپ کی خدمت میں. آئے بنے ہوئے ہاتھ لے کے, اور اب زبان سے کچھ نہیں کہا. ایک مرتبہ اپنا سر حسین کے قدموں پہ رکھ دیا, بس سر کا رکھنا تھا کہ حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہا اکبر تم میرے لالا کی چلی ہو, اکبر آئندہ اپنے سر کو میرے قدموں پہ نہ رکھنا, جاؤ اکبر جاؤ, میں نے تمہیں اجازت دے دی. اجرکم اللہ, اکبر جاؤ اکبر, میں نے تمہیں اجازت دی, لیکن اکبر تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے, ان سے اجازت لے لینا. بھائی جملے سنو, اور جملوں کو ذہن میں محفوظ کرتے رہو. اکبر نے پھوپھی سے کیسے اجازت لی نہیں معلوم, ماں سے کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم, دوسری بیویوں سے کیسے رخصت ہوئے نہیں معلوم, عباس کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ہے, قاسم کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ہے, اور وہ محمد کی رخصت مقتل میں ہے, حسین کی آخری رخصت مقتل میں تفصیل ہے, لیکن اکبر کی رخصت نہیں ملتی. اگر ملتا ہے تو بس اتنا ملتا ہے کہ خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا. اجرکم اللہ, خیمے کا پردہ 18 مرتبہ اٹھا اور 18 مرتبہ گرا. بیوی اکبر کو گھیر کے کھڑی ہو گئی, بال کھولے, کہا ایرام غربت نا, اکبر ہماری غربت میں رہن کا. اجرکم اللہ, بھائی آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو گئی, لیکن جملے سنے, کہیں جاؤں گا. 18 مرتبہ پردہ گرا. راوی کہتا ہے کہ یہ 18 مرتبہ اٹھنا اور 18 مرتبہ گرنا, اس کا سبب یہ تھا کہ جب اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن کھینچ لیتا تھا کہ مت جاؤ, مقتل میں نام نہیں ہے کہ دامن کس نے کھینچا. بس آپ رو چکے عزیزو, آپ رو چکے. مقتل میں نام نہیں ہے کہ اکبر کا دامن کس نے کھینچا, لیکن میں سوچتا رہا کہ یہ کون ہو سکتا ہے جس نے اکبر کا دامن کھینچا ہو. تو میں نے سوچا کہ اگر شہزادی زینب ہوتی تو کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوتا, اگر ام کلثوم ہوتی تو چھانہ تھاما ہوتا, اگر ماں ہوتی اکبر کی تو بازو تھاما تھاما ہوتا. یہ دامن کھینچنا بتا رہا ہے کہ چھوٹی بہن تھی, جب بھائی نکلنا چاہتا تھا تو سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی کہ بھیا اپنی چھوٹی بہن سے جوڑ کے نہ جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس دو جملوں کی زحمت ہے. نکلے نکلے گھوڑے پہ سوار ہوئے, اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے چلے. حسین ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے, اور اب حسین نے اپنی ریش مبارک اپنے دونوں ہاتھوں پہ لی. بھائی آخری جملے ہیں, اور کہنے لگے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم, پروردگار تو گواہ رہنا کہ اب فوج کے سامنے اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں, گفتار میں, شکل میں, صورت میں, کردار میں, چال میں, ڈھال میں تیرے رسول کے مشابہ ہے. یہ کہہ کے کھڑے رہے, اکبر میدان میں گئے, تلوار چلائی, جنگ کی, 200 فوجیوں کو مارا, واپس آئے, واپس آئے, گھوڑے سے نیچے آئے, باپ کو سلام کیا, باپ نے جواب دیا بھائی سنو سنو. کہنے لگے بابا آپ نے میری جنگ دیکھی, آپ نے میری جنگ دیکھی؟ کہا کہ ہاں بیٹا, ہاں بیٹا تیری جنگ دیکھی. کہا بابا آپ کو میری جنگ کیسی لگی؟ کہا کیا پوچھتا ہے بیٹے, ایسا لگ رہا تھا جیسے غزوہ موتہ میں جعفر طیار لڑ رہے ہو, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے خیبر میں حیدر کرنال لڑ رہے ہو. وہ کہا کہ بابا بابا آپ کو میری جنگ پسند آئی؟ کہا کہ ہاں بیٹے. کہا بابا انعام مان لوں؟ کہا مان بیٹے. کہا بابا ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے بابا. اجرکم اللہ, ایک گھونٹ پانی پلا دیجیے بابا. اب حسین پانی کہاں سے لا کے دے؟ عقیق کی انگوٹھی اتاری, اکبر کے منہ میں رکھی, اکبر واپس آئے, پھر حملہ کیا. بس عزیزو آپ نے گریہ کیا, تقریر تمام ہو رہی ہے, اب آخری جملہ سنو. اکبر نے پھر حملہ کیا, ایک مرتبہ پہ سارے ساتھ دیکھا, ارے یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, یہ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے, تنہا تنہا مقابلے پر جاؤ, اسے گھیر کے مارو. ایک مرتبہ کسی نے پیشانی پہ تیر مارا, اکبر نے گھوڑے کی گردن میں باہر ڈال دی, گھوڑا فوجے دشمن میں گھس گیا. اب اتنی تلواریں پڑی کہ تاریخ لکھا قطع ہو اربا اربا, ٹکڑے ٹکڑے اکبر کے جسم کے ہو گئے. بچہ بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا, باپ کو آواز دی. بس یہ ہے تقریر کا آخری جملہ. وعلیکم السلام یا بتا, بابا آپ کو میرا آخری سلام پہنچے. بھائی اب آخری جملہ سنو, یہ تقریر کا آخری جملہ ہے. جیسے ہی اکبر کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی, حسین چلے. معلوم ہے ہر نے پکارا, ہر کے بیٹے نے پکارا, عباس نے پکارا, قاسم نے پکارا, اور محمد نے پکارا, آبی سے سبھی بشاگری نے پکارا, جتنے اصحاب کے سب نے پکارا. اور حسین کی شان کیا تھی کہ گھوڑے پہ سوار ہو کر باغوں کو کھینچے ہوئے اس شان سے مقتل میں جاتے تھے کہ یزید کی فوج کے سپاہی رکابوں پہ زور دے کے کھڑے ہو کر حسین کی شان دیکھتے تھے, اور حسین اترتے نہیں تھے, لاش کو یوں ہاتھوں میں اٹھا کر واپس آیا کرتے تھے. یہ تھی حسین کے لاش لانے کی شان. لیکن جب اکبر نے پکارا تو اب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ کمر تھامی, لڑکھڑا کے چلے, ٹھوکر کھا کے گرے, آواز دی یا علی و ادرکی, یا علی و ادرکی, اکبر بتا تمہارا لاشا کدھر ہے, اکبر بتا.